امام نے باقاعدہ ذمہ داری دی اپنے قافلے کو, جب تشکیل دیا امام نے سب کو لڑنے کے لیے تشکیل نہیں دیا, کچھ کی ذمہ داری تھی مقابلہ کرنا تھا, عسکری مقابلہ, جنگی مقابلہ, فوجی مقابلہ تھا. امام جانتے تھے کہ فوجی مقابلے میں ہماری جو ہے جنگی اعتبار سے جیت ممکن نہیں ہے کہ ہم دشمن پر, ہماری فوج دشمن کی فوج پر غلبہ پائے, ان کا قلام قامہ کر دے, یا وہ سلنڈر کریں, قیدی بن جائیں, یا وہ تسلیم خم ہو جائیں, ہتھیار پھینکیں اور ہم جو ہے فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ایک مثلا خبر آ جائے آج کوفہ فتح ہوا, کل پتہ چلے جی یہ اب شام کی طرف نکلے ہیں, راستے میں جتنے قریے آئے سب امام کا لشکر فتح کرتے جا رہا ہے, اب امام کی فوجیں دمشق میں داخل ہو گئی ہیں, قصر یزید کا محاصرہ کیا نواسۂ رسول نے, رسول یزید کو کہہ رہے ہیں یا تم تسلیم خم ہو جاؤ, سلنڈر کرو, یا پھر یہ ہے کہ تم آؤ تلواروں کا سامنا کرو. یہ صورتحال نہیں ہونے والی, امام کو پتا ہے شروع سے, اس لیے ایسا لشکر بھی انتظار نہیں کیا کہ ادھر ادھر سے اگر کوئی لشکر آ سکتا ہے تو جمع ہو سکتا ہے, لشکر نہیں بنایا. کہا کہ مجھے پتا ہے یہ جو مارکا ہے یہ مارکا عسکری مارکے سے زیادہ کیا ہے, اہداف کا مارکا ہے, ہدف کا مارکا ہے, مقاصد کا مارکا ہے. میرے کچھ مقاصد ہیں, وہ مقاصد, اس مقاصد کے لیے لشکر ہو یا نہ ہو, لیکن میں نے اس مقصد کو بچانا ہے, میں نے نکلنا ہے, اور یہ مقصد, اس مقصد کے لیے اگر مجھے جان دینی پڑتی ہے میں دے دوں گا, اگر جو ہے مجھے اولاد دینی پڑتی ہے میں دے دوں گا, اپنا پورا کنبا لٹانا پڑتا ہے میں لٹاؤں گا, کیونکہ اس کے لٹائے بغیر, اس کو قربان کیے بغیر, خون دیے بغیر, ایک مقدس خون جو سار اللہ ہے, جو جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف سے دی ہے, ایک ایسے خون کی قربانی کے بغیر وہ مقاصد زندہ نہیں ہو سکتے. وہ مقاصد اہداف کی جنگ ہے. امام کا ہدف, امام کے اہداف کیا ہیں؟ امام کے اہداف خود بیان فرماتے ہیں, میں اصلاح چاہ رہا ہوں امت کی, ایک ہدف بیان کیا وصیت نامے کے اندر, کیا فرمایا, اصلاح فی امت جدی, یہ وصیت نامہ ہے امام کا, اس کے اندر اہداف بیان کیے ہیں, چار پانچ اہداف ہیں. اصلاح امت چاہ رہا ہوں, بگاڑ پیدا ہو چکا ہے 50 سال کے اندر, اللہ کے رسول چلے گئے, میرے بابا علی مرتضیٰ کو 25 سال گھر میں بٹھائے رکھا, امت نے ساتھ نہیں دیا, کسی نے ہمراہی نہیں کی, کوئی تیار نہیں ہوا, لوگ لالچی لالچ کے شکار ہو گئے, یا علی کے نعرے لگاتے تھے لیکن دسترخوان معاویہ کے پیچھے لپکتے تھے, دوڑتے تھے کیونکہ وہاں پر انواع و اقسام کے طعام تھے, درہم و دینار کے پیچھے لپکتے تھے, لوگ جو ہے دنیا کے غلام بنے. میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے نیچے سے قریب ترین, بامعرفت ترین جو لوگ تھے وہ بھی صلح کے مخالف ہوئے, کیونکہ ان کا جو مزاج تھا وہ لڑنے بھڑنے کا تھا, وہ مزاج میں لڑنا, امام کے مزاج کے مطابق خود کو ڈالنے کی ان کی کوشش نہیں تھی, امام کو اپنے مزاج کے مطابق چلانے کی کوشش تھی. آج بھی بہت سے مسائل ہیں, یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں فلاں دینی مسئلہ میرے مزاج کے مطابق کیوں نہیں چلتا, میرے گاؤں میں ثقافت اس طرح کی ہے ایسے کرتے ہیں ہم لوگ, اس کے مطابق دین کو آنا چاہیے, خود نہیں چاہتے دین کے مزاج میں ڈالیں, اپنے گاؤں کی رسم کو دین کی مزاج کی رسم میں نہیں ڈالنا چاہتے, دین کو اپنے گاؤں کی رسم میں ڈالنا چاہتے, کہتے میرے گاؤں میں ایسا ہو رہا ہے, میرے دادا نے ایسا کیا تھا, اس کے دادا نے یہ کیا تھا, اس کے دادا نے کیا تھا. بابا یہ دین کا مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر بھی یہ تھے. میرے دوسرے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مزاج کے مزاج امامت کے مطابق لوٹ چلنے کے لیے تیار نہیں, امامت کو اپنے مزاج کے مطابق چلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. قریب ترین لوگ نکلے, پاؤں کے نیچے سے اللہ کھینچ لیا اور اتنے گندے الفاظ کہے, یا آر المسلمین, بعد میں توبہ کر لیا, بعد میں توبہ نہیں کر لیا. یہاں تک سازش ہو گئی کہ گھر میں بیٹھی ہوئی امام کی بیوی کو بھی اس سازش کا شکار کر دیا اور اسی کے ذریعے سے امام کو زہر دلا دیا. یہ حقیقتیں ہیں ہماری, یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اس کے بعد کہا کہ میں فرزند رسول, نجات کی کشتی, چراغ ہدایت, میں آپ کے سامنے موجود ہوں, میں مدینے سے نکلا ہوں, تمہاری جرت, تم امام وقت کو مشورہ دیتے ہو فرزند رسول حالات خراب ہے تم مت جاؤ, ہم تمہارے چاہنے والے ہمدرد ہیں. یہ کیسی ہمدردی ہے؟ یہ کس طرح کی ہمدردی ہے؟ امام کی بات قبول کرنی ہے یا امام کو مشورہ دینا ہے؟ الٹا معصوم حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے یا تم لوگ ہو؟ جلالت عاشورہ میں ہے, لعنت ولعن اللہ الممہدین. یہ ممہدین کون ہے؟ تماشبین, وہ جو مشورے دیتے ہیں, وہ جو فرزدق جیسا شاعر جو راستے میں آتا ہے کوفے کے حالات بیان کرتا ہے لیکن فرزند رسول کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ شیعہ ہے, ٹھیک ہے وہ بامعرفت ہے, ٹھیک ہے وہ حسین کا دم بھرتا ہے, ٹھیک ہے وہ علی علی کہتا ہے, ٹھیک ہے وہ حسن حسن کہتا ہے. بابا وقت آ گیا, تمہارا امام نکل رہا اپنے کنبے کو لے کر, 6 ماہ کا بچہ وہاں پر موجود ہے, خواتین وہاں پر موجود ہے, تم مشورہ دیتے ہو, کوفے کے حالات کے تجزیے کرتے ہو، کیوں نہیں جاتے ہو امام کے ساتھ؟ تیار نہیں ہو جانے کے لیے؟ مشورہ کوفے کے حالات بتا، فرزند رسول، خطاب بھی بڑا پیارا ہے، فرزند رسول کوفے کے حالات تو آپ کو کیا بتاؤں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، لقد ملیت جیوبہم برشوتہم، لیکن اما سائر الناس قلوبہم معاک وسیوفہم غدن مشہودن علیک، یہ فرزدق کے تھے. تو ایو الفرزدق، تم شہدائے کربلا کی لسٹ میں کیوں نہیں نظر آ رہے ہو؟ یہ وہ سوال ہے. آج بھی یہ صورتحال بن سکتی ہے، یہ کوئی گارنٹی لے کر ہم نہیں آئے ہیں، ہمارے سامنے آ سکتا ہے یہ صورت. یہ خطرات آخر زمانے کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں. دیکھیں جب کڑا وقت آتا ہے امتحان کا، بڑے بڑے پھر یوں ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا دینداری ایک مسئلہ ہے، دین شناسی ایک مسئلہ ہے، امام کے ساتھ اظہار محبت اور ہے، امام کی معرفت ایک اور بات ہے. معرفت ہوگی تو بقا ہوگی، معرفت نہیں ہوگی تو دغا ہو. مدینے میں کتنے، میں بار بار دوہرا رہا ہوں اس چیز کو، مدینے میں مشورہ دینے کتنے خواتین جا رہی ہیں حضرت ام سلمہ کے گھر میں، کہہ رہی ہیں کہ یا ام سلمہ آپ یہاں پر بیٹھی ہیں، آپ کو معلوم ہے نواسا رسول اپنے کنبے کو لے کے نکل رہا ہے. خواتین جو مشورہ دے رہی ہیں اپنے شوہروں کو کیوں نہیں مشورہ دیتی ہیں کہ جاؤ نواسا رسول کو کی مدد کرو، اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں مشورہ دیتی ہو؟ اور حضرت ام سلمہ بلاتی ہیں بنیا، کہتے ہیں اے میرے بیٹے حسین، کہ میں یہ کیا سن رہی ہوں جو ہے امام عالی مقام یاد دلاتے ہیں ام سلمہ کو، کہتا یاد ہے آپ کو میرے نانا رسول خدا نے آپ کو ایک مٹی دی تھی ایک شیشی کے اندر، یاد ہے نا؟ کہتی ہے وہ یہ وہ گھڑی آئی ہے، یہ وہ وقت آیا ہے، اب میں نکل رہا ہوں یہاں سے، کوئی آتا ہے ساتھ تو آ جائے، نہیں آتا ہے تو خدا جانے اور وہ جانے. چلے واقعہ عاشورہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ آج تلخ جملے میں کہہ رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنی نفس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ تذکر دینا واجب ہے. معصوم نے فرمایا اپنے آپ کو تولو، اپنے آپ کو تولتے رکھو ہمیشہ، خواب غفلت میں مت جاؤ. واقعہ کربلا ہوا، واقعہ عاشورہ ہو گیا، اتنا کری ترین فجی ترین واقعہ ہو گیا، اتنی وحشیانہ انداز سے خانوادہ عصمت و طہارت کو ذبح کیا گیا قتلگاہ میں. واقعہ عاشورہ کے بعد کیا ہوگا؟ انقلاب آ گیا، لوگ اٹھ گئے. یا تو ہم کہیں مکہ مدینہ کربلا نجف کوفہ یمن میں کوئی شیعہ نہیں تھا، یا تو ایک بات تو یہ ہو گئی، کوئی کہہ سکتا ہے ایسا تھا؟ تھا، بغیرت شیعہ تھے، بے ہمت شیعہ تھے، بزدل شیعہ تھے، بزدل ماننے والے تھے. معذرت کے ساتھ میں جو باتیں کر رہا ہوں، جب یہ قافلہ واپس مدینے آیا تو سوگ منانے والے بہت سارے تھے، سر پیٹنے والے بہت تھے. کتنے کھڑے ہو گئے؟ مختار کے ساتھ کتنے کھڑے ہو گئے؟ توابین کے ساتھ کتنے کھڑے ہو گئے؟ تین دن یزید ملعون نے اسی مدینے کے اوپر حملہ کر دیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کچھ بیوہ خواتین اور کچھ نادار اور کمزور لوگوں کو لے کر شہر سے ذرا باہر جا کے ایک پناہ گاہ میں بیٹھے. کچھ لوگ آ گئے اپنی جان بچانے کے لیے امام کی پناہ میں، پورا مدینہ شہر تاراج ہوتا رہا، کوئی اٹھ کھڑا نہیں ہوا، کوئی نہیں آیا. کتنے لوگ تھے جو امام کے دفاع کے لیے وہاں باڈی گارڈ بن کر آئے ہوں، امام کی پناہ میں گئے ہیں، کیونکہ پتا ہے یزید امام پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، یہ جرات یزید کی اس وقت نہیں ہوگی. تین دن کے لیے فری ہینڈ دیا، واقعہ ہرا کہتے ہیں اس کو، اس کو جلا رہنے دیتے ہیں. بات کے ائمہ بھائی، سات سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کاظمین میں جیل میں رہے یا نہیں رہے؟ رہے یا نہیں رہے؟ رہے نا. تو اس سات سال میں کتنے محرم آئے، کتنے اربعین آ گئے، کتنی زیارتیں ہو گئی، اور امام وقت جیل میں قید ہے. اور تم جو ہے سر پیٹو، ماتم کرو، عزاداری کرو، گریا کرو، اس کے بعد چلے جاؤ، تمہارا امام وقت جیل میں ہے. کہاں تھے شیعہ؟ سات سال کہاں تھے شیعہ؟ سات محرم کہاں تھے؟ سات عاشورا کہاں تھے؟ سات اربعین کہاں تھے شیعہ؟ امام وقت جیل میں ہے، وہ بھی کیسی جیل، آدمی بتا نہیں سکتا. آپ زیارت کے لیے کبھی توفیق ملے تو جا کے دیکھ لینا اس جیل کو، امام صحیح طرح کھڑے نہیں ہو سکتے اس میں. جیل کے اندر جانے کے لیے آدمی کو رینگتے ہوئے جانا پڑتا ہے، دروازہ اتنا چھوٹا ہے اس جیل کا. وہ صحابی آتا ہے، رشوت دیتا ہے جیلر ملعون کو، کہتا ہے مجھے اپنے امام کی زیارت کرنی ہے، میں بڑے دور سے آیا ہوں، دیلم سے آیا ہوں، میں ادھر سے آیا ہوں. کہتا ہے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جہاں سے ہم پانی اور خوراک رسی میں لٹکا کے نیچے پھینکتے ہیں، کہہ رہے کہ اس سے تم دیکھ سکتے ہو اگر تم اپنے امام کو دیکھنا چاہتے ہو. وہ جاتا ہے، یوں دیکھتا ہے، देखते हैं कोई कटोरा टाइप की चीज नजर आ रही है, कोई खड्डा सा वहां पे नजर आ रहा है जिसमें पानी सा जमा हो चुका हुआ है या कुछ है, और एक कपड़ा वहां नजर आता है। कहता किधर है मेरा इमाम? कहता यहां पर तो कुछ नहीं है। कहता वो नजीक का कहता है तुम्हारा इमाम उधरी है। कहता कहां है मुझे नजर नहीं आ रहा। कह रहे वो जो कपड़ा है। कहता वो तो कोई कपड़ा है। कहता हाँ वो कपड़ा असल में तुम्हारा इमाम है, कपड़े जो है अब बड़े हो गए हैं क्योंकि तुम्हारे इमाम का जिस्म मुबारक नहीफ हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो कहां थे शिया? कितने वाकयात हुए कि जेल के ऊपर हमला हो गया हो, शियों ने हमला किया हो, आशुरा का जुलूस जेल की तरफ लेकर गए हो, आज मुहर्रम के जुलूसों का रुख जेल जेल की तरफ हो चुका हो क्योंकि इमाम वक्त हुसैन वक्त फरजंद रसूल वक्त जेल के अंदर है। बाबा सात मुहर्रम में हिम्मत तो ले लेते, जुरात तो कर लेते, जवानी अली अकबर के सदके में ही चले जाते, अलमदार अब्बा से बावफा के वफादार सिपाही होने के दावेदारों, तुम्हारा इमाम वक्त तो 7 साल तक जेल में था, बाद रिवायत में 11 साल है, मैंने अकल पे रखा, कम पे रखा, 7 साल तुम्हारा इमाम जेल में था, 7 मुहर्रम मना चुके हो, 7 अरबईन गुजार चुके हो, 7 अशरे कर चुके हो, इमाम के लिए नहीं गए इमाम के पीछे कोई जुलूस लेकर। यही इमाम जब इस दुनिया से चले जाते हैं जहर देने के बाद, बगदाद के पुल पर जब जिनाजे को रखा जाता है तो फिर सर पीटते हुए आ जाते हैं इमाम को दफन करने के लिए। अल्लाह अकबर। जब इस कदर बेमारिफती हो, जब लेवल ऑफ क्या कहते हैं नॉलेज यानी मारिफत का जो लेवल और सतह है मानने वालों की वो इस कदर गिर जाए, यानी कि वहां इमाम के मानने वाले नहीं थे, इमाम के मानने वाले थे, मारिफत का वो लेवल नहीं था, इमाम की खातिर जान देने की मारिफत, इमाम के लिए जीना, इमाम के लिए मरना, औलाद इमाम के लिए, माल इमाम के लिए, जान इमाम के लिए, कारोबार इमाम के लिए, तिजारत इमाम के लिए, उठना इमाम के लिए, बैठना इमाम के लिए, इमाम के लिए सांसें लेना, इमाम के लिए सांसें रोकना, ये मारिफत।